نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. حدیث نمبر 144 سے, اور کتاب کا پیج ہے 162 اور باب نمبر 31 ہے. ہمارا آج کا یہ پہلا ٹاپک کیا ہے, استعمال افت لی وضو الناسی, استعمال کرنا بچا ہوا پانی لوگوں کے وضو کا. یعنی یہ بھی ایک بہت بگ ایشو سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ جو وضو کیا جاتا ہے اس کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلے دور میں برتنوں میں پانی جمع کیا جاتا تھا, تو سارا پانی استعمال نہیں ہوتا, کسی ٹب کے اندر رکھا کچھ ہوا. اب وضو کیا تو کچھ پانی پیچھے رہا, ٹب میں ہاتھ بھی جاتا ہے اندر, ہو سکتا ہے کہ ایک مگ بھی نہ ہو, تو کیا وہ باقی پانی ضائع کر دیا جائے یا اس کو استعمال کیا جائے, یہ ٹاپک ہے. روایت دیکھیں گے, انبی جو حیفت رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرتی. حضرت ابو جو حیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے, پھر کیا ہوا, فوتی ابی ودو ان, واہ ہے زبر, تو کیا بولیں گے, فوتی بی ودو ان فتودا, جی ودو وضو کا پانی, تو لایا گیا آپ کے پاس وضو کا پانی, پھر آپ نے اس سے وضو کیا. فجعل الناس یاخذون من فضل وضوئه, پھر لوگ شروع ہو گئے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لینے, فیتمسحون به, پھر لوگ اس کو مسح کرنے لگے یعنی ملنے لگے اپنے جسم پر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ركعتين, پھر اللہ کے نبی نے ظہر پڑھی دو رکعت, والعصر ركعتين, اور عصر کی نماز دو رکعت پڑھی, وبين يديه انذت, اور آپ کے اور ان کے درمیان یعنی لوگوں آپ کے سامنے نماز کے دوران ایک برچھی ڈال دی یعنی سترے کے طور پر. برچھی یعنی ایک سٹک کہہ لیجئے, یا جیسے وہ چھری نہیں ہوتی. پچھلی روایتوں میں بات ہوئی تھی کہ زمین کھودنے کے لیے سات لوگ لے جاتے تھے. پہلی بات ہے کہ یہ سفر کا معاملہ ہے, تبھی تو اللہ کے نبی نے ظہر دو رکعت اور عصر دو رکعت پڑھی. اور سفر میں نمازوں کو قصر بھی کیا جاتا ہے اور جمع بھی کیا جاتا ہے, یعنی دو رکعت بھی پڑھی جاتی ہیں بلکہ دو نمازوں کو اکٹھا بھی پڑھا جاتا ہے. یہ بھی چیز اس سے مل گئی. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں بھی لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آئے تو لوگوں نے آپ کے پاس وضو کا پانی رکھا. بہت چھوٹی بیسک نیڈز ہوتی ہیں, بعض دفعہ یہ چیزیں اتنی پسند بھی نہیں انسان کرتا کہ اتنی پرسنل چیزیں کوئی اس کے لیے کرے, لیکن مسلسل ہم اس باب میں دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ اللہ کے نبی کے آگے یہ پانی رکھتے ہیں اور آپ ان سے وہ پانی وصول کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ نے جب وضو کر لیا تو کچھ وضو کا پانی باقی رہ گیا, پانی اس برتن میں رہ گیا, تو لوگوں نے اس کو جسم پہ ملنا شروع کر دیا. یہ کیا عمل ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھ کے تبرکات اور کیا چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم منسوب کر کے لے سکتے ہیں, کیا اس کی کوئی حیثیت ہے, اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کوئی چیز چھو جائے تو چیز بھی برکت والی ہے. ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں نے اگر تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف دی ہو تو مجھ سے دنیا میں حساب لے لو, بدلہ لے لو, کل قیامت کے دن مجھے نہ پوچھنا. تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہمیں کبھی تکلیف دی ہو. لیکن ایک صحابی نے تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے. کیا آپ جب بدر کے میدان میں صفے سیدھی کر رہے تھے تو آپ کی جو وہ سٹک تھی نا وہ میرے پیٹ میں لگ گئی تھی, تو میں اس کا بدلہ لوں گا. صحابہ کو تھوڑا سا عجیب بھی لگا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی اس کو حق لینے دو, کل مجھ سے نہ پوچھے. آپ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے, کہا کہ لے لو. کہا نہیں اللہ کے نبی اس وقت میرے بدن پہ قمیض نہیں تھی. کہا اچھا بھی میں قمیض بھی اتار دیتا ہوں. جو ہی آپ نے قمیض اتاری تو وہ صحابی نے آپ کے پیٹ کا بوسہ لیا اور کیا کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے جسم کو چھونا چاہتا تھا تاکہ میں جہنم سے بچ سکوں. اب آپ دیکھیے نبی کے بدن کو چھونا کوئی چھوٹی بات تھوڑی تھی. تو اس طرح کے تبرکات لینا, اسی طرح جیسے پیچھے ہم نے بات کی کہ صحابیات اور صحابہ اللہ کے نبی کا پسینہ جمع کر لیتے تھے اور اس طرح یہ وضو کا پانی, یہ بابرکت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جو چیزیں اللہ کے نبی کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں پھر اس کی کیا حیثیت ہے. تو ایک اصول یاد رکھیں, جس چیز کا یقین ہو کہ یہ اللہ کے نبی کی ہے, بس آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں عبداللہ بن ابی کو کفن دیا گیا لیکن اس کے اندر ایمان نہیں تھا, تو وہ کرتا اس کو نہیں بچا سکے گا. اسی طرح اپنے ہاتھ سے آپ نے اس کو قبر میں ڈالا, اس کو اپنا لعاب تک لگایا, نہیں فائدہ ہوگا. تو پہلی بات ہے کہ نبی کی چیز اگر کوئی ہے, آپ کا کرتا, آپ کی قمیض, آپ کی جوتی, آپ کا امامہ, اگر حقیقت میں وہ نبی کا ہے تو وہ بابرکت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کسی مسلمان کو شک کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس کو دیکھنا, اس کو چھونا, اس سے محبت کرنا, یہ نبی سے محبت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا نہیں ہمیں حکم دیتے قرآن میں, بلکہ کیا کہتے ہیں, ان سے محبت کرو. ٹھیک ہے, تو محبت ہوگی تو ان کی چیزوں سے بھی محبت ہے. لیکن جو چیزیں آج کے دور میں پیش کی جاتی ہیں کلرڈ تصویروں کے ساتھ اور اتنے آرگنائز طریقے سے ان کو رکھا ہے, اس وقت تو ایسے حالات بھی نہیں تھے. تو جب تک ان کا ہمیں یقین نہیں ہے, پھر اس کے بارے میں انسان نہ کوئی بات کرے نہ کچھ کہے. آپ کہیں کہ اچھا ان چیزوں کو ہم دیکھنے جاتے ہیں, کہیں استنبول جائیں گے تو دیکھیں گے, جیسے باقی چیزیں دیکھتے ہیں اس کو دیکھنا ہے, لیکن یہ یقین نہ کرے کہ یہ حقیقت میں ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے وضو کے پانی کو چھوتے تھے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ جب اس کو دوبارہ لے رہے ہیں, تو اگر وہ ناپاک ہوتا تو کیا صحابہ کرام وہ لیتے؟ نہیں. تو یہاں سے مسئلہ امام بخاری نے کیا اخذ کیا کہ جو پانی باقی رہ جاتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا, وہ پاک ہوتا ہے, کیونکہ کچھ اس میں ہاتھ جا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بال ٹپک جائے, کچھ اس کے اندر اپنے جسم سے ہاتھ کے قطرے ٹپکتے ہوئے اس میں گر جائیں. آپ ان حالات کو بھی سامنے رکھیں نا جہاں یہ سب کچھ ہے, تو لہٰذا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب چونکہ آج ہم تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں رکھتے نا کہ کوئی باتھ روم میں رکھے ہوئے ٹب میں سے پانی پی لے, لیکن وہاں سوچیے جہاں پانی ہے اتنا تھوڑا, تو پینا پڑے تو پی بھی سکتے ہیں, نہانا پڑے تو نہا بھی سکتے ہیں. اب ہمارا تو اپنے ہی چھوڑے ہوئے گلاس میں دوبارہ پینے کو دل نہیں کرتا, ہم پہلے اس کو گراتے ہیں پھر اور ڈالتے ہیں, تو ہر جگہ ایسے حالات نہیں ہوتے. تو اپنی ذات سے وہ حرام نہیں ہے, ناپاک نہیں ہے. پھر اگلی چیز یہاں پتہ چلی کہ امام نماز پڑھا رہا ہو یا کوئی شخص خود پڑھ رہا ہے, تو اس کو اپنے آگے سترا رکھنا چاہیے. سترا کتنا ہونا چاہیے؟ کم و بیش ایک فٹ کا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو سترا رکھتے تھے وہ اسی طرح سے ہوتا تھا, اور اتنا دور رکھنا چاہیے کہ بس آپ جب سجدہ کریں تو اس کے اور آپ کے بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو. اور اس کے نیچے کہتے ہیں اتنا اس کی ہائٹ ہو سکتی ہے کہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ اگر اس کے پاس سے گزرے تو وہ اس کے قد کے برابر کا ہو. تو لہٰذا سترا لازمی ہے. ایون کوئی صحرا میں کھڑا ہے تو وہاں بھی کوئی سٹک رکھ دے. اس سے بھی آپ کو وہ مسئلہ سمجھ آئے گا جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا, ٹوائلٹ اس طرح کے بنانے جس میں قبلے کی طرف رخ ہو کے نہ ہو. تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ اوپن ایئر میں ہے تو پھر نہیں بیٹھ سکتے قبلہ رخ میں, لیکن کسی دیوار کی اوٹ میں تو بیٹھ سکتے ہیں. وجہ کیا؟ یہی حکم ہے ادھر بھی کہ عام نمازی ہے, اس کے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے, لیکن جب وہ سترا رکھ لے تو گزر جاتے ہیں. تو حکم جو ہے وہ ایک طرح سے اگر سمجھ آئے تو پھر دوسری طرف سے بھی آ سکتا ہے. اب اگلی حدیث بڑی خوبصورت ہے. انس صائب ابن یزید رضی اللہ عنہ قال, حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں, ذہبت بی خالتی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری خالہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے گئی. فقالت, تو پھر انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ان ابن اختی وجاؤ, میری بہن کا بچہ یعنی میرا بھانجا بیمار ہے. فمسخ راسہی, پھر آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا. ودا لی بالبرکتی, اور میرے لیے برکت کی دعا کی. ثم پھر تودا, پھر آپ نے وضو کیا. فشربت من ودوئہ, پھر میں نے آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو پی لیا. فقمت, پھر میں کھڑا ہو گیا. خلف ظہری, آپ کی پشت کے پیچھے. فنظرت, پھر میں نے دیکھ لی. الی خاتم النبوتی بین قطفیہ, آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کی مہر نبوت کو. مثل زر الحجلتی, جو کہ بالکل چھپر کٹ کی گنڈی کی طرح تھی. اب یہاں دیکھیے کہ بہت ہی خوبصورت باتیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے وہ صحابی صائب بن یزید کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 94 ایئرز کی عمر میں جب فوت ہوئے تھے, 94 سال کی عمر میں, تو ان کے سر کے وہ حصہ جس پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا, یہ بال کالے تھے, سفید نہیں ہوئے. یہ اللہ کے نبی کی اس دعا کا بھی نتیجہ تھا. پھر دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ بیمار بچے کو کسی بزرگ کے پاس دعا کی خاطر لے جانا, یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے, جا سکتا انسان. پھر اسی طرح بچوں سے پیار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی بچوں سے پیار کرتے تھے, اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنا یہ بھی سنت طریقہ ہے. پھر اسی طرح سے آف کورس اس میں یہ ایشو خود بخود آ گیا کہ آپ کا وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا آپ نے پیا, تو ناپاک ہوتا یا نجس ہوتا تو آپ بالکل نہ پیتے. یہ جو مہر نبوت ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیک پہ ایک پیدائشی برتھ سائن کہہ لیجئے, اس کو مہر نبوت کہتے ہیں. ایسے جیسے وہ ایک کچھ لوگوں کے موقع سے ہوتا ہے, تو آپ کے کندھوں کے بیچ میں تھا, اور یہ پچھلی کتابوں میں بھی لکھا تھا کہ آپ کی بیک پہ ایک مہر ہوگی, ایک سٹیمپ ہوگی, और कुछ क्रिश्चियंस ऐसे हैं कि जिन्होंने इस मोहर को देखा था फिर आपकी नबूवत की गवाही दी, जैसे हजरत अदी बिन हातिम आते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक साइन था आपकी नबूवत का। फिर इसके बाद आगे देखिएगा, वुदू और रजुली मा अमराती ही, मर्द का अपनी बीवी के साथ वुजू करना। अब यहां देखिए इशू क्या है कि एक मर्द और बीवी क्या दोनों मिल के वजू कर सकते हैं? अब आप कहेंगे इसमें क्या हर्ज है। क्वेश्चन क्या था कि एक जगह बर्तन इकट्ठा है, अब उसमें दोनों के हाथ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं कि नहीं? हदीस देख लेते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा काल, इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कान रिजालु वन निसाउ यतवद्दउना फी जमानी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीअन, थे अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में मर्द और औरतें वजू कर लेते थे एक ही बर्तन से आपके दौर में। अब ये वाली बात फिर थोड़ी सी मशकूक बनती है। अच्छा, औरतें और मर्द इकट्ठे वजू करते थे, एक जगह करते थे। बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद जनरल, जैसे आप कह सकते हैं कि को एजुकेशन है, इस तरह मिल के एक ही जगह पे मर्द और औरतें वजू करने लग जाएं, एक इसका मिसाल ये ली। दूसरी इसका मतलब ये लिया गया कि नहीं, मर्द और औरत यानी शौहर और बीवी दोनों इकट्ठे हैं तो वो एक जगह वजू कर सकते हैं। तीसरा इसमें एक इश्काल ये भी आता है कि पर्दे की आयतों के उतरने से पहले हो सकता है कि इस चीज़ की इजाज़त थी कि मर्द और औरत एक जगह वजू कर सकें, लेकिन सारी बातों को अगर जमा कर लें तो महरम भी तो हो सकते हैं। तो बात बिल्कुल सिंपल है आज हमारे लिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत नहीं है। पर्दे के साथ औरतें हैं, अब कहीं आप सफ़र में थे, सारे मिल के जा रहे थे, कुछ औरतें कुछ मर्द हैं, अब एक जगह पानी रखा हुआ है तो मर्द सारे कर लें फिर उसके बाद सारी औरतें कर लें, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को जब हम उसके हालात पे लेके चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि वो एक ख़ास वक्त की बात है। अब आपके अच्छा जी देखो मस्जिदों में औरतों का और मर्दों का वजू खाना ही कर दो क्योंकि हमने इस हदीस में पढ़ लिया, तो ये दुरुस्त नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, सब्बन नबी ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदुअहु अलल मोहमा अलैही, डालना अल्लाह के नबी का अपने वजू से बचे हुए पानी को बेहोश पर, यानी ये जो मोहमा है ना, गुम्मा से, गुम्मा कहते हैं छुप जाना, वो शख्स जिसको होश नहीं रही यानी बेहोश हो गया उसके ऊपर अल्लाह के नबी ने अपने वजू का पानी डाला तो इसकी रुख्सत थी। कैसे? अन जाबिर रदी अल्लाह अन्हु काला जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी मेरी इयादत के लिए आए, व अना मरीदुन ला आकिलु, और मैं इतना बीमार था कि मुझे होश नहीं था, यानी मैं इतना सख्त बीमार था कि अकल काम नहीं कर रही थी। फिर क्या किया आपने? फतवद्दा, फिर आपने वजू किया, बस सब अलै यमिन वदू ही, फिर मेरे ऊपर वजू से बचा हुआ पानी छिड़का या मुझ पर डाल दिया, फाकल तू तो मैं होश में आ गया, फकुल तू तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह ए अल्लाह के रसूल, लिमनिल मीरास, मेरा वारिस कौन होगा यानी मेरी विरासत किसको मिलेगी, इन नमा या रिसुनी कलालतु, क्योंकि मैं तो कलाला हूँ, फनजलत आयतुल फराइजी, उस पर कलाला की आयत नाजिल हुई जो विरासत की है। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि एक एक सहाबी के लिए बार दफ़ा एक हुक्म उतर आता था ना, हजरत जाबिर जो थे इनके बाप का भी इंतकाल हो गया था और इनकी बहुत सारी बहनें थी, जवान बहनें थी, इन्होंने जब शादी की तो एक बूढ़ी औरत से की, बड़ी उम्र से, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने किसी जवान से क्यों नहीं की, तुम उसको हंसाते वो तुम्हें हंसाती, तुम मतलब खुश रहते एक दूसरे के साथ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मेरी बहनें हैं घर में, अगर मैं उन्हीं जैसी एक ना समझ अच्छी और ले आता तो फिर वो हो सकता है जिम्मेदारियों का ना समझती। तो अल्लाह के नबी ने फिर उस पर दुआ दी आपको कि तुम्हारा ये फैसला दुरुस्त था। और इनके बाप की वफात के वक्त ये बड़े उदास थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा जाबिर मैं तुम्हें उदास क्यों देख रहा हूँ? कहा अल्लाह के नबी बाप याद आ रहा है, मैं कर्ज में हूँ, मेरी बहनें भी हैं, मैं क्या करूँ? तो आपने फरमाया तुझे बताऊं कि तेरे बाप के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? कहा कि अभी उनकी रूह भी ऊपर नहीं गई थी तो अल्लाह ने उनको अपना दीदार करवा दिया। हम तो मरने वालों को याद करके रोते रहते हैं, तो उनको वहां पता नहीं क्या जन्नात नईम और सलाम उन कौलम रब्बिर रहीम है। तो ये बात सुन के जाबिर मुस्कुरा उठे। और जाबिर की एक और बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है जो गज़वे खंदक के मौके पे है कि जब इन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी भूखे हैं, सहाबा भूखे हैं, इतनी खंदक खोद रहे हैं, भूख इतनी है, तो बीवी के पास आए, कहने लगे खाने को कुछ है? कहने लगी दो तीन सेर जौ रखे हुए। कहा अच्छा तुम आटा गूंदो, मैं नबी को बुला के लाता हूँ। कुछ छोटी सी बकरी थी या कुछ गोश्त था थोड़ा सा, वो तैयार किया, आके अल्लाह के नबी के कान में कहा कि आप चलें हमारे साथ खाना खाएं। आपने कहा अच्छा चलो जाओ सबको बुला लो। अब जाबिर को तो होश गुम हो गए, घर आके बीवी से कहा अल्लाह के नबी तो पूरा लश्कर लेकर आ रहे हैं। कहा तुमने बता दिया था कि आटा तो इतना है या क्या? मैंने ये तो बता दिया था। कहा फिर कोई फिक्र नहीं, ٹرسٹ، اصل بات ٹرسٹ. ہم ٹرسٹ نہیں کرتے تو دھکے کھاتے ہیں. خیر وہی ہوا، اللہ کے نبی آئے، آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ جس ہنڈیا میں کھانا پک رہا تھا تم نے اس کو کھولا تو نہیں، اور جس تنور میں روٹی پک رہی ہے تم نے اس کا ڈھکن تو نہیں کھولا. کا نہیں کھولا کا، پیچھے ہو جاؤ. پھر وہاں اللہ کے نبی بیٹھے، آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا وہاں اس کے اندر، کھانے کے اندر. یہ اب اللہ کے نبی کے لیے تھا، آج میں آپ یا کوئی پیر فقیر تو نہیں ڈال سکتا کوئی کسی کی، یہ تو اللہ کے نبی کی خاص بات ہو سکتی. اس کھانے میں اتنی برکت آئی، ایسے لگ رہا تھا سارے مدینہ کے لوگ آ کے کھانا کھا چکے ہیں، نہ ہنڈیا میں کھانا کم ہوا نہ تنور میں روٹیاں ختم ہوئیں. اور یہ کیوں کہا کہ ڈھکن نہ کھولنا، یہ بڑی غور کی بات ہے. تم اور میں اسباب ہی دیکھتے رہتے ہیں، یہ چار کا کھانا ہے دو کا ہے، بس بسم اللہ کر کے ڈالتے جاؤ. دیکھیے عقل اللہ کے آگے ڈال دے، ڈونٹ لک ایٹ دا مینس، کیا ہوگا. اگر آپ گننے لگ گئے تو پھر تو اللہ ایک ایک پینی آپ کو گنوائے گا. تو جب دیکھیں گے ہوگا تو دیکھ لیں گے، جو ہوگا کر لیں گے، جدھر جائیں گے ہو جائے گا. تو جو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. تو یہ جو بہت زیادہ جمع تفریقیں کرنا ہوتا ہے نا، کیلکولیشنز یا کیلکولیٹنگ مائنڈ، یہ بھی اللہ کی رحمتوں سے انسان کو بعض دفعہ محروم کر دیتا ہے. اور کلالہ تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ شخص جو مرے اور اس کی نہ باپ دادا ہوں اور نہ اس کی اولاد ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا، نہ اولاد تھی نہ مال تھا. تو ایسے بندوں کے بارے میں پھر آیت نازل ہوئی. پھر ایک اور اس سے بات پتہ چلی کہ بیمار کی عیادت کرنا چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا. دیکھیے اللہ کے نبی کا رتبہ بڑا تھا یا جابر کا رتبہ بڑا تھا؟ عام تھے صحابی، اور اللہ کے نبی کتنے مصروف انسان تھے، نبی بھی تھے، لیڈر بھی تھے، جرنیل بھی تھے، خود جا رہے ہیں عیادت کرنے. ہم کہتے لوگ ہم جائیں بس، ٹھیک ہے نا، تو جانا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی کسی کی عیادت کرنے کے سفر میں ادھر رہتا ہے اس کے پاس، تو وہ جنت کے باغوں میں سے میوے کھاتا رہتا ہے. تو پھر یہ ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے نا. ہاں جا کے مریض کو ستانا نہیں چاہیے کہ بھائی ہم تو میوے کھا رہے ہیں، ہم تو گھنٹہ بیٹھ کے جائیں گے. وہاں رہیں، ان سے باتیں کریں، ان کو دعائیں دکھائیں پڑھائیں، ان کے سامنے جا کے وہ دعا پڑھی ہے صلی اللہ العظیم اور رب العرش العظیم یشفیہ کا، سات دفعہ یہ دعا آتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ مریض کو دیکھیں، اس کے لیے کچھ پکا کے لے جائیں، اس کا حال پوچھیں، اس کی ہمت بندھائیں. اور یہاں سے آپ کو جابر کی علم حاصل کرنے کی تڑپ بھی پتہ چل رہی ہے کہ انہوں نے ایسے وقت میں بھی بیماری کے اندر بھی یہ سب کچھ پوچھا. پھر اگلا ٹاپک دیکھ لیجیے، الغسل والوضو فی المحدب، ٹب یا لگن سے غسل اور وضو کرنا. اب یہ بھی ایک ایشو ہے بعض دفعہ کہ کیا پانی رکھا ہو تو اس میں وضو کر سکتے ہیں، یا صرف ٹوٹی سے کر سکتے ہیں یا لوٹے سے کر سکتے ہیں. تو یہ جو محدب ہے نا، یہ برتن ہے، جیسے آپ کہہ لیجئے ہمارے ہاں لگن ہوتے ہیں بڑے بڑے، ٹب کے معنوں میں. ان انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فقام من کان قریب الدار الی اہلہ، تو جس شخص کا گھر قریب تھا وہ تو اپنے گھر وضو کرنے چلا گیا، کیونکہ ان کو پتا تھا ادھر پانی محدود ہوگا. وبقی قوم، اور چند لوگ باقی رہ گئے. فاوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بمحدب، ایک برتن، من حجارت فی ہما، یعنی پتھر کا ایک برتن تھا، جیسے وہ کونڈی سی کہہ لیں یا کوئی اس طرح کا برتن، اور اس کے اندر پانی تھا. فصغر المحدب ان یبسط فیہ قفہ، فتود القوم کلہم، قلنا کم کنتم، قال ثمانین وزیادتن. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس برتن لایا گیا جس میں پانی تھا، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اپنی ہتھیلی اس میں نہ پھیلا سکتے تھے، چھوٹا سا برتن، تھوڑا سا پانی تھا، آپ اپنی ہتھیلی بس اس میں نہیں پلا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود سب لوگوں نے اس سے وضو کر لیا. حضرت انس سے پوچھا گیا اس وقت تم کتنے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا 80 سے کچھ زائد تھے. یہ معجزے ہیں نا. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے معجزے نہیں تھے، کیسے نہیں تھے، بہت سارے معجزات تھے، انہی میں سے یہ ایک معجزہ تھا. ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومج فیہ. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ پیالہ منگایا جس میں پانی تھا، آپ نے اس سے ہاتھ منہ دھویا اور کلی فرمائی. اب آپ دیکھیے کہ یہاں وضو کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہاتھ منہ دھونا وضو کے کچھ اعمال ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ صرف منہ دھویا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا، دونوں کی چیزوں کی رخصت موجود ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک پیالہ پانی تھا اور اسی سے آپ نے وضو کر لیا، یعنی پانی تھوڑا ہو تو وضو تھوڑے سے بھی کیا جا سکتا ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت لما سقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشتد به وجعه, کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی, استعذن ازواجہ فی ان یمرد فی بیتی, تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کی کہ میرے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے, یعنی میں عائشہ کے حجرے میں موف ہو جاؤں. فاذین له, پھر آپ کو اجازت دے دی گئی اس کی. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین, تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مردوں کا سہارا لے کر نکلے. تخط رجلاہ فی الارضی, آپ کے دونوں قدم زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے. امیجن کریں, نزا کی سختیاں ہیں, موت قریب ہے, اور اللہ کے نبی دو لوگوں کے سہارے میں مسجد میں آ رہے ہیں اور سیدھا چل بھی نہیں پا رہے. بین باسم و رجلن آخرا, ایک طرف عباس ہیں اور دوسری طرف کوئی دوسرے شخص ہیں, روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت علی تھے. وکانت عائشہ رضی اللہ عنہا تحدث, حضرت عائشہ کا بیان ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے نبی نے فرمایا, بعدما دخل بیتہ واشتد وجعہ, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور آپ کی بیماری کچھ اور زیادہ ہو گئی, حریق علی من سب قرب, آپ نے کہا میرے اوپر ایسی سات مشکیں پانی کی بہاؤ, لم تحلل او کیتہن, جن کے منہ کے بند نہ کھلے ہوں. مشک کو باندھ دیتے تھے, اور او کیا جو ہے نا وہ بس ایسے ٹائی اپ کرنے کو سمجھ لیں, وکا پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ لفظ, کہ ان کے منہ کھلے, یعنی پوری بھری ہوئی مشکیں پانی کی لاؤ میرے اوپر ڈالو. لعلی آہد الی الناس, تاکہ میں لوگوں کو کچھ وصیت کروں. سمجھ آ رہی, نزا کی سختی ہے, موت کی بے ہوشی ہیں, صاحب اتنا بخار ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو دو لوگوں جتنا بخار ہوتا تھا, تو آپ نے کہا میرے اوپر ذرا پانی ڈالو تاکہ مجھے کچھ ہوش آ جائے اور میں لوگوں کو کچھ نصیحت کر دوں. کیسی تڑپ تھی ان کو سکھانے کی. ہم تو ایسے وقتوں میں بالکل اپنے حال میں گم ہو جائیں. یاد رکھیے, آج صحت کی حالت میں اگر ہم تڑپ نہیں رکھتے نا, تو بیماری میں تو بالکل آؤٹ ہو جائیں گے. سچ ہے کہ نہیں؟ جو لوگ عام طور پہ نیکی کے کاموں میں نہیں بڑھ رہے ہوتے, بیماری میں امید ہوتی ہے بڑھے, وہ تو پھر کک آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو, اللہ کو نہیں پتا ہم بیمار ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے بیمار ہیں, لیکن آپ خود کو تو نہ یقین دلائیں کہ میں بیمار ہوں. تو یاد رکھیے, جب آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے اللہ آپ سے کروا لیتا ہے. دعوت میں آپ چلے جائیں گے, کھانے میں آپ چلے جائیں گے, شاپنگ بھی کر لیں گے, گروسری بھی آپ کو ہی کرنی ہے, لیکن نماز کا وقت آ جائے, دین کا وقت آ جائے, تو اس کے اوپر بعض دفعہ پھر ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسی تمام چیزوں کو سنتے ہیں تو اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں بھی کرنی چاہیے. خیر, آپ نے کہا کہ لوگوں کو میں نصیحت کروں, پھر کیا ہوا؟ وہ اجلی صفی مخ نبی لحفصتا زوج نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آپ کو ام المومنین حضرت حفصہ کے ٹب میں بٹھا دیا گیا, اور اس کے بعد کہ ثم تفقنا نصب علیہ تلکا, تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بہانا شروع کر دیا. حتی تفقا یشیر الینا, یہاں تک کہ آپ ہماری طرف اشارہ کرنے لگے. ان قد فالتن, بس بس تم اپنا کام پورا کر چکی ہو. ثم خرج الی الناس, پھر آپ لوگوں کی طرف بڑھے. تو کیا پتہ چلا کہ بخار کی حالت میں ٹھنڈا پانی ڈالنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ بخار جہنم کی گرمی ہے, اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو. خاص طور پہ جو سفراوی بخار ہوتا ہے نا, زرد بخار جس کو کہتے ہیں, یا بلغم کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا علاج ہی نہانا ہے. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نہ نہاؤ, ویسٹ میں آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہا لو, کیونکہ باڈی ٹمپریچر جب وہ ریلیز ہوتا ہے. ہاں, گرم ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے جسم کے, نہا کے ایک دم گرم جگہ پہ چلے جائیں یا گرم سے ٹھنڈے پہ چلے جائیں. ان انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بإناء من ماء, حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے پانی کا ایک برتن منگوایا, پھر کیا ہوا؟ فوتی یہ بھی قدہن رح راہن, پھر آپ کے پاس ایک کھلے منہ والا چوڑا برتن لایا گیا, یعنی پیالہ لایا گیا. فی ہی شعیوں مم مائن, اس میں تھوڑا سا پانی تھا. فوادا صابیہ فی ہی, آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دی. قال انسو, تو انس کہتے ہیں, فجعلت انظر الى الماء, تو میں دیکھنے لگ گیا پانی کو. ینبو من بین اصابعیہ, آپ کی انگلیوں کی پوروں سے پانی نکلنے لگا. قال انسو, تو انس نے کہا, فخذرت من تودا منه, پھر میں اندازہ لگانے لگ گیا ان لوگوں کا جنہوں نے اس سے وضو کیا. ما بین سبعین الى ثمانین, وہ 70 سے 80 تھے. سبحان اللہ, سفر ہے, اور غالباً یہ سارے جو معجزات آتے ہیں نا, یہ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر آتے ہیں. پانی کوئی نہیں تھا, تھوڑا سا پانی ہے پیالے میں, اللہ کے نبی نے اس میں اپنی انگلیاں ڈالی تو یہ پانچ انگلیوں سے پانچ فوارے نکل آئے. اب آپ کہتے ہیں ہاؤ از اٹ پاسبل, تو آپ بتائیے کہ پہاڑوں میں سے پانی کیسے نکل رہا ہے؟ اور یہ اللہ کے نبی کے معجزات ہیں. اور اس پانی سے جب سب نے وضو کیا پھر ختم, ایک ہی دفعہ ہوا دوبارہ نہیں ہو سکا. اگر اللہ کے نبی کے اختیار میں ہوتا جب ضرورت پڑتی اس کو کھول لیتے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کو جو معجزات جب جتنا اللہ دے دیتا تھا آپ اتنا ہی لا سکتے تھے, اس سے زیادہ نہیں آپ کر سکتے تھے نہ اس کو کم کر سکتے تھے. اصل یہ کہ ہم اس میں کمی بیشی کر کے پریشان ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کے معجزات جو ہیں یہ کئی بار ہوئے, اس لیے فرق ہو سکتا ہے کہ کبھی کچھ لوگ تھے کبھی کچھ لوگ تھے. پھر اگلا باب دیکھیے, الوضو بالمد, ایک مد سے وضو کرنا, تھوڑا سا پانی, لٹل کوانٹٹی آف واٹر, اس سے کرنا. اور یہ کتنا ہوتا ہے, سا کا وزن 2 کلو 100 گرام ہے, تو گویا کہ بہت تھوڑے سے پانی میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے وضو. انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے, او کان یغتسل بالسا الى 5 امداد ویتوضا بالمد, تو ایک سا سے لے کر 5 مد تک پانی استعمال کرتے اور ایک مد پانی سے وضو کر لیتے. کیا پتہ چلا کہ وضو کرنے کے لیے کم سے کم پانی 1 مد اور غسل کرنے کے لیے ایک سا سے 5 مد تک تھا. مراد یہ کہ بہت تھوڑے سے پانی میں نہاتے بھی اور غسل کرتے. ہمارا کیا حال ہے, ہمارا تو حساب ہی کوئی نہیں. پانی کا بل آتا ہو تو شاید ہم کچھ فکر کریں, اور بل نہ آتا ہو کہتے ہیں جو مرضی کرو. تو حساب تو دینا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں حساب سے محفوظ رکھے اور آسان حساب لے. المسح علی الخفین, اب وہ موضوع آ گیا جس پہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, اور وہ ہے موزوں پر مسح کرنا. اس کو غور سے سنیے, انشاءاللہ اس کمنٹ پہ ڈسکس کریں گے. ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا. پھر کیا کہ انہ مسح علی الخفین, آپ نے موزوں پر مسح کیا. وان عبداللہ ابن عمر, اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال عمر ان ذالک, حضرت عمر سے یہی مسئلہ پوچھا. فقال نام, تو انہوں نے کہا کہ ہاں. اذا حدثک شیئن سعد عن النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسل عنہ غیرہ, کہ سعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تجھ سے بیان کریں تو کسی دوسرے سے اس کے متعلق مت پوچھا کرو. کتنا یہ ہے عقیدہ کہ جب نبی کی حدیث آگئی پھر یہ نہ کہو کہ امام کا کیا قول ہے, مفتی کا کیا قول ہے, اور فلاں ہمارا استاد کیا کہتا ہے. پھر بس مان لو, دوسرے کی طرف بات لے جانا اللہ کے نبی پر اعتبار نہ کرنا ہے. ان عمر ابن امیت زمریہ رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین, عمر بن امیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا. پھر اگلی روایت, وانہ رضی اللہ عنہ قال رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ وخفیہ, حضرت عمر بن امیہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اپنی پگڑی اور دونوں موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا. اب یہ ساری باتیں جتنی ہیں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ موزوں پر مسح کرنے کی شرط کیا ہے, کہ ان کو وضو کی حالت میں پہنا ہو. آپ نے صبح اٹھ کے وضو کیا, نماز پڑھی, گھنٹہ گزر گیا, ابھی باوضو ہے, اب آپ نے موزے پہن لیے, اب اس کے اوپر آپ مسا کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن پگڑی جو ہے اس پہ قیاس کر کے آپ سکارف کو نہیں لے سکتے. آپ کہتے ہیں کہ جو اصل پگڑی ہوتی ہے وہ 8-8, 9-9 گز کی ہوتی ہے, وہ اتنی لپیٹ کے اتنے چکر ہوتے ہیں اس کے اندر کہ اس کو اتار نہیں سکتے. تو کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں جو آپ کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ سکارف میں بھی تو ہم نے بیسیوں بننے لگائی ہوتی ہیں, تو پھر کیا ہم اس پہ بھی مسا کر سکتے ہیں؟ تو نہیں کر سکتے ہم, یہ صرف ایک پگڑی کے لیے حکم ہے, اس کے اوپر نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ موزوں پہ مسا کیا تو مسافر 3 دن اور 3 رات تک ایک ہی موزوں کے اوپر بار بار مسا کر سکتا ہے. سفر میں کپڑے بھی کم ہوتے ہیں اور انسان بار بار بدل بھی نہیں سکتا. مقیم جیسے آج کل میں اور آپ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں تو 1 دن اور 1 رات ہے, اس کے بعد نہیں. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ وضو ٹوٹنے کے بعد. مسئلہ آپ دیکھیے, یہ بھی ایک سہولت ہے. آپ نے فجر کا وضو کیا ہوا تھا, جو چلے ظہر کے وضو کے بعد آپ نے ساکس پہن لی, اب ظہر بھی پڑھ لی, عصر بھی پڑھ لی, مغرب بھی پڑھ لی, تو مغرب کے بعد آپ کا وضو ٹوٹا, تو اب پہلا مسئلہ آپ کب کریں گے؟ عشاء کی نماز پہ کریں گے, تو اگلے دن کی عشاء تک 5 نمازوں تک آپ مسئلہ کر سکتے ہیں. اللہ کی شان ہے, سبحان اللہ, اللہ ہمارے اوپر کتنی آسانیاں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے گا, اذا ادخل رجلیہ وهما طاهرتان, موزوں کو با وضو پہننے کا بیان, یہ سن لیجئے. عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال, حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے, کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں تھا. فَأَخْوَيْتُ لِيَنْزَعَ خُفَّيْهِ, تو میں نے کوشش کی یعنی میں تھوڑا سا جھکا, یہ اخوا جو نا ہوا سے ہے جھکنا, میں تھوڑا سا جھکا تاکہ آپ کے دونوں موزوں کو اتار دوں اور آپ ظاہر ہے کہ اس کو دھوئیں گے. فقالا, تو آپ نے کہا دہما, رہنے دو ان کو, فانی, بس بے شک میں نے, ادخلتہما طاہرتینی, پہنا تھا ان کو کب, جب میں وضو کی حالت میں تھا, لہذا فمسح علیہما, تو آپ نے ان دونوں پر مسح کر لیا. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی مسح کرتے تھے کب کیا. تھوڑا سا اس کے اوپر اب اوور آل ہم ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے مسح کے بارے میں پتہ نہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے کوشچن ہیں. سمپل سی بات ہے, وضو کیا ہو اور وضو ٹوٹنے سے پہلے آپ ساکس پہن لیں, کوئی بھی ساکس جس کو آپ ساکس کہتے ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ہلکا پھلکا چھید ہے, کوئی پھٹ گیا ہے, کہتے ہیں ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ صحابہ کے ساکس میں چھید نہ ہوتے ہوں گے, کہیں سلے ہوئے ہیں, کہیں موٹے پتلے, بس ایسا پاؤں کے اوپر جیسے کور آ جائے جس سے پاؤں کی کھال چھپ جائے, بس وہ موزہ ہے. بعض کہتے نہیں چرمی جرابوں پہ یعنی لیدر کی جو ساکس ہیں صرف اس پہ ہوتا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے انسان کو دیکھنا ہے. اب کرنا کیسے ہے, وضو کیا, ساکس پہن لی, نماز پڑھتے رہیے. جب پہلا وضو اس کے بعد کریں گے, سب وضو کے ارکان پورے کریں, اس کے بعد اس طرح سے پانی لیں ہاتھ پہ اور اس طرح سے کر کے, تو آپ یہ دیکھیے پاؤں کی ٹاپ, یعنی جیسے آپ سوچیں کہ یہ پاؤں ہے, یہ نیچے پاؤں کا حصہ, یہ اوپر کا حصہ, ساکس آپ نے پہنی ہوئی ہیں, صرف پانی میں ہاتھ ڈال کے اور اس کو یوں اوپر, یہ نہیں کرنا پورا اوپر نیچے, ایسا نہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ اگر دین میں عقل کا ہاتھ ہوتا, ہم کہتے ہیں نا ہماری عقل میں بات جو آئے گی وہ کریں گے, اگر دین میں عقل کا ہاتھ ہوتا تو پاؤں کا مسا اوپر کی بجائے نیچے ہوتا. چانس تو نیچے ہے نا کچھ لگنے کے, لیکن اللہ نے کہہ دیا اوپر کرنا ہے تو اوپر, اور صرف ایک دفعہ ہلکے ہاتھ سے, دیٹس اٹ, نہ گیلا کرنا ہے نہ پانی جائے. اب تھوڑا لگ گیا تو بھی ٹھیک ہے, بہت سوکھا ہے ٹھیک ہے. اصل چیز جو ہے نا, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کا ذہن مطمئن ہو جائے کہ میں نے یہ کام کر لیا, ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہی موزے اتر گئے تو پھر مسا ختم, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے صبح, آپ سوچیے اس میں بہت سارے ایشوز بنتے ہیں, آپ نے وضو کیا پھر ساکس پہن لیے, آپ نے گھر کی پرانی ساکس پہن لی, گھنٹے ڈیڑھ بعد آپ کو خیال آیا کہ کہیں باہر جانا ہے تو نئے ساکس پہن لو, یاد کریں وضو تو نہیں ٹوٹا, نہیں ٹوٹا, اتارے ان ساکس کو نہیں پہن لے, اٹس اوکے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا اور اب آپ نے ساکس اتار کے دوسری بدلنی چاہیے پھر اس کو دوبارہ کرنا ہوگا, تو کیا علاج کریں پرانی جرابوں کا؟ اب اتاریں گے تو پاؤں دھونے پڑیں گے, پرانی جوتے پہنیں گے تو لوگ باتیں کریں گے. دیکھیں ایک تو وہ جراب ہے نا جو عورتوں نے بس پتلی ٹانگوں کے ساتھ پہنی ہوتی ہیں, جو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ تو جراب ہی نہیں ہے, وہ تو سکن ہوتی ہے. عام ساکس جو عام لوگوں کی ہماری ہوتی ہیں, جو نہ بہت موٹی نہ پتلی, جی بس جو بھی ہے جس میں پاؤں چھپ جائے. دیکھیے اپنے آپ سے پوچھیے جو پہننا ہے کیا اس سے پاؤں چھپ گئے؟ اب پاؤں کی شیپ تو نظر آ رہی ہے لیکن پاؤں چھپ گئے نا, اگر پاؤں کے اندر سوراخ نہیں دکھ رہے, اس کی انگلیوں کی وینس الگ نہیں دکھ رہی, تو پھر نہیں ہے. اور دیکھیں اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے نا, اگر آپ ایسا ہے تو آپ ساکس رسی موٹی خرید لیں, ڈبل پہن لیں. اور اگر شک پڑتا ہے, بہت ہی پتلی اسٹاکنگ جو گرمیوں میں لوگ عموماً ایسے ہی پہنتے ہیں خوبصورتی کے لیے, تو وہ تو ساک ہی نہیں ہوتی, وہ تو بس کاغذ کی طرح ہوتی ہے اور وہ تو پہننے میں پھٹ جاتی ہے. سیم بات ہے, دیکھیے کعبہ کا غلاف کیا ہم اس کو کیا سمجھیں؟ دیکھیے اصل بات جو نا وہ دل کی محبت ہے. آپ کعبہ کے پردے کو کاٹ کر اتنا سا ٹکڑا لا کے گھر میں سجا لے, ہمارے اپنے گھروں میں میں نے کہیں دیکھا تھا کہ یہ کالا سا کیا آپ نے فریم لگایا, کچھ بھی نہیں دکھ رہا, انہوں کا قریب سے دیکھیں تو وہ سل کا ٹکڑا تھا خانہ کعبہ کے غلاف کا. محبت ہونی ایک اور چیز ہے, اس کو دیکھ کے یاد آ جانا, قرب آ جانا اس اور چیز ہے, لیکن ثواب نہیں ہوگا آپ کو اس کو پکڑنے کا, ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں گھر میں میں نے کعبے کا ٹکڑا لگا دیا, برکتیں برکتیں, یہ بھی نہیں ہوگا. نیکی سمجھ کر ثواب سمجھ کے کریں گے تو گناہ ہوگا, بدعت ہوگی, نہیں سوچیں گے ایسے ہی جیسے آپ نے کوئی پھول لگا دیے اس طرح وہ لگا دیں, آپ کی مرضی, اس کو ثواب نہ. چلیے یہاں آج اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.